الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون انما نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيء الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو ہاں ایسی سرگوشی کرو جو نیک کاموں اور تقویٰ پر مشتمل ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع کر کے لے جائے گا ایسی سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرا بر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے سرگوشیوں کی بات پہلے سے چلی آ رہی تھی کہ یہ جو یہودی تھے یہ بعض دفعہ تنگ کرنے کے لیے یہ آپس میں سرگوشی کرتے تھے تاکہ مسلمان کو اس سے تکلیف ہو کہ آخر ہمارے خلاف کیا آپ بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف مطلب ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں جب تم آپس میں ایک دوسرے سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ زیادتی اور رسول کے نافرمانی پر مشتمل ہو یعنی چونکہ یہودی اس طرح کرتے تھے تو ظاہر ہے وہ خراب حرکت تھی تو ان کی طرح تم یہ حرکت نہ کیا کرو اور ہاں ایسی سرگوشی کرو جو نیک کاموں اور تقویٰ پر مشتمل ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو جن کے پاس تم سب کو جمع کر کے لے جائے گا تو جو نیک کاموں کے لیے سرگوشیاں ہیں وہ اصل میں تو عین مطلوب ہیں اس کی وجہ یہ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو ذرا ترتیب کے لحاظ سے بعض سے مخفی رکھنی پڑتی ہے اور بعض کو بعض کے لیے ظاہر کرنی پڑتی ہے یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی ابھی بیان ہو رہا تھا تو بیان کے دوران اب ایک شخص دوسرے کو ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہے جو اسی سے متعلق ہے تو اگر وہ بآواز بلند بات کرے گا تو مجلس ڈسٹرب ہوگی اور اگر مطلب آہستہ بات کرے گا سرگوشی کے انداز میں تو اس سے نقصان نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں ظاہر ہی مفید ہے تو سرگوشیاں منع نہیں ہے خاص لیکن غلط طریقے سے جو کی جاتی ہیں وہ سرگوشیاں منع ہے ایسی سرگوشیاں نہیں کرنا چاہیے یہ سرگوشی جو غلط طریقے سے کی جائے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرا بر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا یعنی دیکھیں شیطان کی کوشش ہے لیکن اللہ پاک جب نہیں چاہے تو شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے پھر یہ جو آیت آئی ہے کہ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کیا کرو اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا اور جب کہا جائے گا کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے ان کو درجوں میں بلند کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے اس آیت کا پس منظر یہ کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ساتھ اس چبوترے پر تشریف فرماتے جسے صفحہ کہتے ہیں. آپ کے ارد گرد بہت سارے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں کچھ ایسے بزرگ صحابہ آئے جو غزوہ بدر میں شریک تھے اور ان کا درجہ اونچا سمجھا جاتا تھا. ان کو مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی تو وہ کھڑے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکاء مجلس سے فرمایا کہ ذرا سمٹ سمٹ کر آنے والوں کے لیے جگہ پیدا کرو. اس کے باوجود ان کے لیے جگہ کافی نہیں ہوئی تو آپ نے بعض شرکاء مجلس سے فرمایا کہ اٹھ جائیں اور آنے والوں کے لیے جگہ خالی کر دیں. اس پر کچھ منافقین نے برا بنایا کہ لوگوں کو مجلس سے اٹھایا جا رہا ہے. عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا, لیکن شاید کچھ منافقین لے آنے والوں کو جگہ دینے میں تردد کیا, اس لیے آپ نے انہیں اٹھا دیا ہو. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں ایک تو مجلس کا عام کا حکم بیان فرما گیا کہ آنے والوں کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے, اور دوسرے سے یہ حکم بھی واضح ہو گیا کہ مجلس کا سربراہ کسی وقت محسوس کرے کہ آنے والوں کے لیے جگہ خالی ہونی چاہیے, خالی کرنی چاہیے, تو وہ مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو حکم دے سکتا ہے کہ اٹھ کر لے نہیں آنے والوں کی بیٹھنے کی جگہ دے. البتہ کوئی نہیں آنے والا خود کسی کو اٹھنے پر مجبور نہیں کر سکتا, جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم مذکور. دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی جو انسان خود چاہتا ہو تو جرم ہوتا ہے, لیکن ایڈمنسٹریٹولی اگر ان کے لیے ایسا کر لیا جائے تو ٹھیک ہوتا ہے. اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی خود سوچے کہ میرے لیے جگہ کیوں نہیں بنی تو یہ بات غلط ہے, کیونکہ مطلب ظاہر ہے عام قانون یہ ہے فرسٹ کم فرسٹ, یعنی جو پہلے آیا ان کی جگہ ہے. جیسے منا میں کہ جناب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگوانا تھا کہ ہمیشہ ادھر لگا رہے, جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسی میں ٹھہرے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. مطلب یہ ایک عام ہے, اس میں جو پہلے آ گیا تو ان کے, تو عام قانون تو یہ ہے کہ جو پہلے آیا وہ ان کے لیے. اب ظاہر جیسے مثلا یہ جگہ مختصر ہے, محدود ہے, اب اس میں 40-50 آدمی مثال کے طور پر سما سکتے ہیں. اب آ گئے 20 آدمی تو وہ بکھر رہے ہوئے بیٹھے ہوئے, تو بعد میں جو آنے والے لوگ ہوں گے وہ جب آئیں گے تو کسی کی گردن کو پلانگ کے آئیں گے, تو گردنوں کو پلانگا بھی درست نہیں ہے. ایسی صورت میں جو صدر مجلس ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ آ گیا ہو, سب آ گیا جائے, جگہ پیدا کرے, پیچھے والوں کے لیے جگہ پیدا کرے, تو ٹھیک ہے, مطلب صحیح ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی دور سے کوئی آدمی آئے اور اس کے لیے وہ مجلس بہت ضروری ہے, یہاں کے مقیم جو ہیں مطلب یہ کہ مسلسل سنتے ہیں, تو وہ اگر مثال کے طور پر نہ بھی سنے تو بعد میں ان کو بتایا جا سکتا ہے, تو ایسی صورت میں صدر مجلس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ ان کے لیے جگہ چھوڑ دیں, پیچھے آپ چلے جائیں, یا پیچھے نہیں تو ظاہر مطلب اٹھ جائیں. تو ایسی صورت میں صدر مجلس ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اس وقت ایڈمنسٹریشن پر ہے, وہ باقی لوگوں کو بتا سکتا ہے, ورنہ پھر یہ کہ اگر دوسرا اس کو کہے گا تو اس سے فساد پیدا ہوگا. مطلب آپس میں اگر ایک دوسرے سے کہیں گے تو اس سے فساد پیدا ہوگا, کیونکہ سب برابر ہیں مجلس کے لحاظ سے, تو ایسی صورت میں پھر لڑائی پیدا ہوگی, نقصان پیدا ہوگا, تو صدر مجلس وہ جو مطلب وہ یہ وہ بات کر سکتا ہے. اے ایمان والو, جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی بات کرنا تو اپنی اس تنہائی کے بعد سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو, یہ طریقہ تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ ستھرا طریقہ ہے. اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنے کا وقت مانگتے تھے بعض اوقات وہ غیر ضروری طور پر آپ سے زیادہ وقت لیا کرتے تھے, چونکہ آپ کا طریقہ تھا کہ جب کوئی آپ سے بات خود سے اس کی بات نہیں کاٹتے تھے, اس لیے بعض لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے جن میں کچھ منافقین بھی شامل تھے. چنانچہ شاید نے حکم دیا تھا کہ جو کوئی شخص آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہے وہ اس سے پہلے سے کچھ غریبوں کو صدقہ خیرات کر کے آئے. البتہ ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس صدقہ کی استطاعت نہ ہو تو اس حکم سے مستثنا ہے. صدقے کی کوئی مقدار متعین نہیں فرمائی. چنانچہ حضرت علیہ طرح سے منقولے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تنہائی کا وقت لیا تو ایک دینار صدقہ کیا تھا. اس کی ایک مسئلہ یہ تھی کہ وہی لوگ تنہائی میں آپ کا وقت لے جنہیں واقعی ضرورت ہو. اگلے آیت میں اس حکم کو منسوخ کر دیا, جیسے کہ اگلے حاشیے میں آ رہا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے واقعی ایک آدمی اپنا وقت فارغ کر لیتا ہے, کوئی عالم ہوتا ہے یا کوئی ماہر فن, جیسے ڈاکٹر ہے وہ اپنا وقت فارغ کر لیتا ہے اور مفت علاج کرتا ہے. اچھا مفت علاج کرنا تو ثواب کا کام ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ بعض شکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اس کو ہر وقت فکر ہوتی ہے کہ میں بیمار ہوں، تو وہ ڈاکٹر کے پاس آئے گا اور سارا وقت وہی لے گا، بار بار آئے گا. ایسی صورت میں اگر وہ ڈاکٹر ہے، وہ اتنا محدود سا قسم کا تھوڑا سا فیس رکھ لے تاکہ وہی لوگ آئے جن کو واقعی ضرورت ہو، پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ جو لوگ صرف وقت لینے کے لیے آئیں گے مفت من سمجھ کر، تو پھر ذرا کم از کم وہ دوسروں کا وقت نہیں لے سکیں گے، کیونکہ ان کو بھی احساس ہوتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ مطلب ان کو پیسے ان سے لیے جائے پھر وہ نہیں آتے. مطلب جو اس قسم کے، جو زائد قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب ان سے پیسے لیے جاتے پھر نہیں آتے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میرے ساتھ یہ بات گزری ہے کہ ہماری پہلی کتاب جو تصوف کا خلاصہ چھپ گئی، تو اس کو ہم نے وہاں سے ٹیکسی کیا اور ٹیکسی میں اس کو لوڈ کر کے مطلب جو ہے نا وہ ہم لا رہے تھے. ہاں جی، اس پر جو ہے نا وہ ایسا ہوا کہ راستے میں چونکہ صدر وقار سید رحمان صاحب والی مسجد ہے، ادھر نماز کا وقت آیا مغرب کا، تو میں نے ٹیکسی والے سے کہا یار نماز پڑھ لیتے ہیں، پہلے نماز پڑھتے ہیں، کہ تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب وہاں پر جو ہے نا وہ دیکھا کہ وہاں پر وہ حدیث شریف کا ختم تھا، ختم بخاری تھا، تو بڑے بڑے علماء تشریف لائے جس میں میرے بات جاننے والے بھی تھے. تو میں نے سوچا کہ ان کو بھی ایک کتاب اگر ہدیہ کیا جائے تو یہ علماء تو پھر بعد میں نہیں ملیں گے، تو یہ اچھی بات ہے، اچھا موقع ہے. تو نماز پڑھنے کے بعد میں 10 نسخے باہر لانے کے لیے تاکہ مسجد میں لاؤں کو دے دوں، وہ اس کے لیے چلا گیا ٹیکسی والوں سے میں نے کہا، اور وہ نسخے میں نے نکالے. تو اتنے میں ایک آدمی گزرا تھا راہگیر، اس نے کہا مجھے بھی ایک کتاب دے دیں. میں نے کہا یہ تو علماء کے لیے. کہتے میں کتابوں کا بہت شوقی ہوں، میں پورے کتاب پڑھوں گا، یہ ہوگا مجھے بڑا فائدہ ہو. میں نے کہا بھائی یہ کتاب علماء کے لیے میں لے جا رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں لے جا رہا ہوں. جب اس نے بہت کہا نا، میں نے کہا اس کا 30 روپے ہدیہ ہے، دے دو تو لے جاؤ. وہ ایسے سیدھے تیر کی طرح چل پڑا. مطلب یہ ہے کہ پھر ذرا بھی پیچھے نہیں دیکھا کہ میں نے کسی سے کوئی بات کی ہے کوئی اس طرح. تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھو اس کو ویسے ہی شوق تھا، مطلب یہ کہ بس وہ ضرورت ایسے وہ ممکن ہے کہ وہ کتاب میرے لے لیتا، ادھر آ کے 2-3 صفحے پڑھ کر رکھ لیتا. ہاں جی، کیوں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو طالب علموں کی تھی، علماء کو تھی. تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ میں نے کہا کہ بھیا مجھ سے اس کو میں ویسے مفت کیوں دوں. تو میں نے اسے کہا 36 روپے اس کا دیے، آپ 30 روپے دے دیں چلے جائیں، پھر لے جائیں، بس سیدھے چلا گیا. یہاں پر بھی اس قسم کی بات ہے، جیسے ہم کتابیں اگر بانٹنا شروع کر لے تو ایک دن میں ختم ہو سکتی، ہر ایک کو ضرورت ہوگی. لیکن اگر آپ صرف مستحق لوگ کو دینا چاہیں جن کو ضرورت ہو، تو آپ اس کی کوئی قیمت اگر رکھ لیجیے، بے شک بہت کم ہی ہو، لیکن پھر اس کو صرف ضرورت مندی لیں گے، جن کو صرف ضرورت ہوگی وہی لیں گے. تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ اس میں مطلب کچھ وقت اس کے لیے، اس کے لیے جو ہے نا کچھ ایک قسم کا صدقہ کا صورت رکھ دیا تاکہ بلا وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت نہ لیا جا سکے. کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنے تنہائی کی بات سے پہلے صدقہ دیا کرو، اب جب کہ تم ایسا نہیں کر سکو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تو تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی وہ صدقہ کرنے کا جو حکم پچھلی آیت میں دیے گئے تھے، شاید نے اس کو منسوخ کر دیا، کیونکہ جس مقصد حکم دیا گیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا. لوگ آپ سے ہم کا وقت لینے سے احتیاط کرنے لگے تھے، اور منافقین کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ اب بھی پہلے جیسے ترجمہ مل جائیں تو ان کا راز کھل جائے گا. چنانچہ ایسا آیت نے فرمایا کہ اب صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ اپنے سے اپنے دوسرے دینی فرائض مثل نماز و زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے رہو. اصل میں اللہ جل شانہ وہ تمام چیزیں لا رہا تھا، وہ حکمت اس کے ساتھ تھی، اور ہر چیز اسی طریقے سے آ رہی تھی. اور چونکہ قرآن یہ پورے یعنی زمانے کے لیے، یعنی قیامت تک کے وقت کے لیے نازل ہو چکا ہے، لہذا ان آیات مبارکہ سے استدلال کر کے ہم لوگ اپنے معاشرتی قوانین بھی مرتب کر سکتے ہیں، جیسے میں نے مثال دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.